مہدی سے رسول لایا ہوں، مہدی سے رسول لایا ہوں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ. سلسلے میں حاضر ہیں حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث مبارکہ اور ان کی کچھ تشریح عرض کی جائے گی. آج جس حدیث کا انتخاب ہے یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے اور اسلام کی بڑی بنیادی تعلیمات پر مشتمل ہے. اسلامی اخلاقیات، مسلمان کا کردار اور حقوق العباد کے حوالے سے بطور خاص مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اس چیز کا یہاں پر بیان کیا گیا. اور اس کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام ایک مسلمان سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، کیا اسے تقاضا کرتا ہے، اور ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ہم اپنے کردار اور اپنی زندگی پر بھی غور کریں کہ کیا ہماری زندگی اس حدیث کے مطابق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے، کیا ہمارا طرز عمل وہ ہے جو اسلام ہم سے چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے. آئیے پہلے حدیث سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی کچھ شرح کرتا ہوں. عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون باللسانه ویده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ البخاری. ولمسلم قال ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا ہے. حدیث کے یہ الفاظ بخاری شریف کے ہیں اور مسلم شریف میں جو الفاظ ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا مسلمانوں میں بہتر کون ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، وہ مسلمان بہتر مسلمان ہے. اس حدیث مبارک کے اوپر تھوڑا سا بھی اگر غور کریں تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں. اسلام صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں، اسلام ایک پورا نظام زندگی ہے. کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان تو ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے وہ اس کے بعد ہمارے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں، لازم ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ایک پورا نظام زندگی ہے. اسلام صرف چند اوراد و وظائف کا نام نہیں، اسلام صرف کلمہ پڑھ کر زندگی کے تمام کاموں میں دین سے دور ہو جانے کا نام نہیں، بلکہ اسلام کلمہ پڑھ کر دین کی تمام باتوں پر عمل کرنے کا نام ہے. یہ عملی اسلام کی بات. جو حقیقی ایمان ہے، جو اسلام اس کے معنی میں ہوتا ہے، اس کے بارے میں تو علماء نے جو وضاحت سے فرمایا ہے وہی ہے کہ تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے، اور ہم اسی کو مانتے ہیں، اسی کی بات کرتے ہیں. اقرار اس کے اظہار کا نام ہے جو تصدیق قلبی ہے، اور عمل اس کے بعد ہے. لیکن جس انداز کے اندر حدیث میں کلام کیا گیا کہ جو سچا اسلام ہے، سچا اسلام سے مراد ہے پرفیکٹ، کمپلیٹ، مکمل، کامل ایمان اور اسلام ہے، وہ کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، تکلیف نہ ہو، مسلمان کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، تکلیف نہ ہو، انہیں ایذا نہ ہو۔ دوسروں کے اندر وہ سب لوگ شامل ہیں، جو انسان ہے وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ یہاں حدیث مبارک میں تو مسلمان کا لفظ ہے کہ دوسرے مسلمان سلامت رہیں، ایک حدیث مبارک میں مطلق لفظ ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ سلامت رہیں۔ تو تمام لوگ، تمام انسان مسلمان کے ہاتھ سے سلامت رہنے چاہیے، لیکن چونکہ ایک اسلامی معاشرے میں زیادہ مسلمان ہوتے ہیں تو اس تناظر کے اندر یہاں پر مسلمان ہی کا لفظ بیان فرمایا گیا۔ اب ہمارے والدین ہو، ہمارے بیوی بچے ہوں، ہمارے پڑوسی ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارے کلیگز ہوں جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، یا ہمارے محلے میں رہنے والے لوگ ہوں، یا ہمارے لیے اجنبی لوگ ہیں، لیکن اگرچہ اجنبی ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ منع ہے کہ ہم انہیں تکلیف پہنچائیں، ہمیں یہ منع ہے کہ ہم انہیں دکھ پہنچائیں، ہمیں یہ منع ہے کہ ہم ان کے لیے پریشانی کا باعث بنیں، ہمیں یہ منع ہے کہ ہمارے کسی کال و فیل سے ان پہ زد پڑے، انہیں تکلیف پہنچے۔ یہاں حدیث کے اندر لفظ ہاتھ اور زبان فرمائے گئے، زبان سے تکلیف نہ دے، ہاتھ سے تکلیف نہ دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھور کے دیکھنا جائز ہے، نہیں، یہ مطلب نہیں، چونکہ عام طور پر آدمی جو دوسرے کو تکلیف دیتا ہے وہ اپنی زبان سے دیتا ہے یا ہاتھ سے دیتا ہے۔ مارنا ہاتھ سے ہے، مکہ ہاتھ سے ہے، تھپڑ ہاتھ سے ہے، دھکا دینا ہاتھ سے ہے، زور لگانا ہاتھ سے ہے، کسی کو مادر اللہ قتل کرنا ہاتھ سے ہے، تو موسٹلی چونکہ ہاتھ استعمال ہوتا ہے لہذا ہاتھ کا بیان کیا۔ اور اسی طرح جو دوسری تکلیف کا انداز ہے، کسی کو کسی کی غیبت کی، کسی پہ الزام لگایا، کسی کو گالی دی، کسی کو برا کہا، فحش لفظ استعمال کیا، کسی کا جملہ کوئی جملہ بول کے دل دکھایا، یہ ساری باتیں زبان سے ہوتی ہیں، اس لیے زبان کا بیان کیا۔ تو چونکہ زیادہ تر جو دوسرے کو تکلیف دی جاتی ہے وہ ہاتھ اور زبان سے دی جاتی ہے، اس لیے ان دو کا بطور خاص حدیث میں فرمایا گیا، ورنہ مقصود یہ ہے کہ ہمارا پورا وجود سراپا خیر ہو، ہمارا پورا وجود سراپا امن اور سلامتی ہو، ہمارے وجود سے دوسروں کو امن ملے، سلامتی ملے، تکلیف نہ ملے، دکھ نہ ملے، پریشانی نہ ہو، ہم کسی کو گھور کے بھی نہ دیکھیں۔ شریعت میں اس میں بھی منع کیا گیا، اسلام نے اس سے بھی منع کیا کہ ہم کسی کو گھور کر دیکھیں اور اسے تکلیف پہنچائیں، کیونکہ گھور کر دیکھنے سے آدمی خوف زدہ ہو جاتا ہے، کسی آدمی کو مسلسل یوں گھورتے رہے وہ پریشان ہو جائے گا کہ یار پتہ نہیں کیا، یہ مجھے ڈکیتی کرنی ہے، مجھے میرے اوپر اس نے حملہ کرنا ہے، مجھے اس نے کیا کرنا ہے، تو گھور کر دیکھنے سے بھی منع کیا گیا۔ اب یہاں پر میں بات عرض کروں گا کہ یہ ہے اسلام، یہ ہے دینی اسلام جو منع کرتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے وجود سے کسی کو تکلیف پہنچائیں، ہماری آنکھیں بھی دوسرے کی طرف اس طرح نہ اٹھیں کہ اسے تکلیف ہو۔ تو اسلام دین امن ہے، اسلام دین سلامتی ہے، قتل و غارت گری، مار دینا، جلا دینا، اڑا دینا، تکلیف پہنچانا، مارنا، لتاڑنا، جھاڑنا، گالی دینا، برا کہنا، فحش بکنا، تکلیف دینا، دل دکھانا، یہ اسلام نہیں، یہ اسلام نہیں۔ اسلام وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ اور یہ جو مفہوم ہے کہ کسی تکلیف نہ دے دوسروں کو، یہ وہ چیز ہے کہ جس پر احادیث ایک نہیں، بہت ساری ہیں، اور اسی طرح اس پر آیات بھی بہت ساری ہیں۔ میں ایک آیت عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تکلیف دیتے ہیں، بغیر کسی جرم کے تکلیف دیتے ہیں، بغیر ان کے کسی برے عمل کے تکلیف دیتے ہیں، تو یہ بہتان اٹھاتے ہیں اور بہت کھلا گناہ اٹھاتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور کوئی جرم نہیں ہے ان کا، ایک تو یہ نا کسی نے جرم کیا اور اس کی سزا کے طور پہ، وہ تو پوری دنیا کے اندر رائج ہے کہ مجرم کو سزا دی جاتی، لیکن کسی نے جرم نہیں کیا اور بلا وجہ اسے تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی، ہرٹ کیا اسے، یا کسی اور انداز میں تکلیف پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو انہوں نے بہتان اٹھایا، اگر وہ بہتان کی صورت ہے تو انہوں نے بہتان اٹھایا اور کھلے گناہ کا ارتکاب کیا۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی برائی بڑی واضح ہے، بیّن ہے، نمایاں ہے، اثمم مبینا، بیّن گناہ ہے جس کا گناہ ہونا بڑا بیّن ہے، واضح ہے۔ تو اب یہاں پر میں ایک چیز عرض کروں گا کہ اس حدیث مبارک جس کی شرح بیان کر رہے ہیں اور یہ آیت مبارکہ جو ابھی میں نے پڑھی، اس کی روشنی میں ہم تھوڑا سا اپنے کردار کو بھی دیکھیں۔ ہمارا کردار کیا ہے؟ کیا ہم واقعتاً اس حدیث پر پورا اترتے ہیں؟ کیا اس حدیث میں بیان کردہ مسلمان کی تعریف پر ہم پورا اترتے ہیں؟ اس حدیث میں مسلمان کی یہ تعریف کی گئی کہ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہتے ہیں، دوسروں کو تکلیف نہیں ہوتی۔ کیا ہمارے ہاتھ سے بھی دوسرے لوگ محفوظ ہیں؟ کیا ہماری زبان سے بھی دوسرے لوگ محفوظ ہیں؟ کیا ہم دوسروں کی غیبت تو نہیں کرتے؟ کیا ہم بہتان تو نہیں لگاتے؟ کیا ہم الزام تراشی تو نہیں کرتے؟ کیا ہم کسی کی برائیاں تو بیان نہیں کرتے؟ کیا ہم کسی کو گالی تو نہیں دیتے؟ اپنے چھوٹوں کو، اپنے ماتحتوں کو گالی سے یاد تو نہیں کرتے؟ کیا ہم دوسروں کے اوپر الزام لگا کے معاشرے میں انہیں بدنام تو نہیں کرتے؟ کیا گھروں کے اندر ایک دوسرے پہ الزام لگا کے خاندان میں رسوا تو نہیں کرتے؟ جیسے گھروں میں ساس بہو کے جھگڑے، نند بھابھی کے جھگڑے، ان کے اندر بھی الزام تراشیاں، جھوٹ، غیبتیں، بہتان اور نہ جانے کیسے کیسے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ کیا ہمارے ہاتھ سے ہمارا پڑوسی محفوظ ہے؟ کیا ہماری زبان سے ہمارا پڑوسی محفوظ ہے؟ کیا ہمارا پڑوسی ہم سے مطمئن ہے؟ کیا وہ ہم سے خوش ہے؟ کیا ہم اس کو رات کے وقت ٹی وی چلا کر اور گانے بجا کر یا نعت خوانیاں ہی بلند آواز میں چلا کے اسے تنگ تو نہیں کرتے؟ اس کی نیند تو خراب نہیں کرتے؟ کیا ہمارے محلے میں جو ہمارے پڑوسی ہیں اگر ان میں کوئی بیمار ہے تو ہمارے شر کی وجہ سے اور ہمارے شور شرابے کی وجہ سے کیا وہ تنگ تو نہیں؟ کیا گلی محلے میں جو کرکٹ کھیلی جاتی ہے اور شادی وغیرہ کے موقع پہ جو گانے بجائے جاتے ہیں، ڈیک چلائے جاتے ہیں اور طرح طرح سے پورے محلے کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے، لوگوں کی نیندیں خراب کرتے ہیں، بچوں نے صبح سکول جانا، ان کی رات کی نیند خراب کی، بیماروں کو پریشان کیا، عبادت گزاروں کی عبادت میں خلل ڈالا، کیا یہ ساری چیزیں تو ہماری زندگی میں نہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ہیں۔ ہمارے اندر میں جو شر چھپا ہوا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے جب کوئی ہمارے جب کوئی شادی کا، غمی کا یا کو موقع آئے یا کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے۔ کیوں ہمیں تکلیف پہنچائے تو پھر ہماری زبان اس کے بارے میں جو الفاظ اگلتی ہے وہ ہم جانتے ہیں، جو گالیاں بکتی ہے وہ ہم جانتے ہیں، جو جھوٹے الزام لگاتی ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ جب ہمیں کسی سے نقصان پہنچے تو ہمارا رویہ اور طرز عمل اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں۔ جب ہمیں اقتدار ملتا ہے تو اس اقتدار کے نشے میں مست ہو کر ہم جس طرح دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، رشوتیں کھاتے ہیں، دوسروں کا جینا دوبر کر دیتے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے۔ جب ہمیں کوئی اتھارٹی ملتی ہے اس کا جس طرح ہم غلط استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے۔ شادی کے موقع کے اوپر جس طرح پورے محلے کو پٹاخوں سے اور دوسرا جو ہے وہ آتش بازی کی جاتی ہے، گانے بجا جاتے ہیں، ان کے ذریعے جو تنگ کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، ہمارے گلی محلوں کے اندر کھیل کا جنون جس طرح ہر گزرنے والے کو پریشان کرتا ہے، ہر گزرنے والا ڈرتے ہوئے گزرتا ہے، بچے گزرتے ہوئے چوٹے لگاتے ہیں، گزرنے والے تکلیف اٹھاتے ہیں، گاڑیوں والوں کے شیشے ٹوٹتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ میں نے ایک تصویر کشی کی ہے، ایک منظر کشی کی ہے اپنے معاشرے کی۔ کاش کہ ہم سچے مسلمان ہوں، کاش کہ ہم اس حدیث پہ عمل کرنے والے مسلمان ہوں کہ ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ تو ہم اپنے کردار کے اوپر غور کریں۔ ہمارا کردار کون سا ہونا چاہیے؟ ہمارا کردار وہ نہیں جو میں نے ابھی بیان کیا، ہمارا کردار وہ ہونا چاہیے جس کی پیروی کا ہمیں حکم دیا۔ کون سا؟ آقا کریم سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار، جن کی زندگی سلامتی، محبت اور شفقت کا مجسم تھی، جن کی زندگی کے اندر دوسروں پہ شفقت تھی، غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا تھا، یتیموں پہ شفقت تھا، بیواؤں پہ رحم تھا، غریبوں کی مدد تھی، دوسروں کا بھلا چاہنا تھا، خیر خواہی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام شفیق تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے غلاموں پر، اپنے ساتھیوں پہ، اپنے صحابہ کرام پہ، دوسروں پہ، ساری کائنات پہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عام طور پہ جو گھر کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں سودا لانا یہ آپ کیا کرتے تھے، جیسے گھروں میں بچے سودا لاتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. 10 سال تک، کتنا؟ 10 سال، 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی. اور بتاتے ہیں کہ 10 سال میں نبی پاک علیہ السلام نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں. کوئی میں نے غلط کر دیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کیوں کیا، اور مجھے کوئی کام کہا گیا اور میں نے نہ کیا تو مجھے کبھی یہ نہیں فرمایا کیوں نہیں کیا. یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کا انداز. تو ہم امتی ہیں، ہم امتی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ہم امتی ہیں رحمت للعالمین کے، ہم امتی ہیں اس نبی کے جو رحمت بن کے آئے سارے جہانوں کے لیے، ہم امتی ہیں اس نبی کے جن کا ہر قدم رحمت سے بھرا ہوا تھا، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رحمتوں سے اور شفقتوں سے معمور تھا، جو سراپا رحمت بن کے آئے، جو سراپا شفقت بن کے آئے، جو نور بن کے آئے، جو رحمت بن کے آئے. تو ہمارا کردار جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک کردار سے روشنی لے کر ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں اس کی جھلک نظر آنی چاہیے، ہمیں دیکھ کے پتا چلے یہ مسلمان ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے، یہ ان کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اس لیے اس کی زندگی میں اتنی رحمت ہے، نرمی ہے، شفقت ہے، اس کا کردار اتنا بلند ہے، اس کے کردار میں اتنی پختگی ہے. یہ چیزیں ہونی چاہیے ہمارے کردار کے اندر. تو کاش کہ ہم اس حدیث مبارک کے مفہوم کے اوپر پورا اترنے والے بن جائیں. دوسری بات جو اس حدیث مبارک میں بیان کی گئی وہ فرمایا کہ والمہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ. مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جسے اللہ نے منع کیا. اصل لفظ مہاجر جو ہے یہ بنا ہے مہاجرت سے. مہاجرت کیا کہتے ہیں؟ مہاجرت کہتے ہیں کسی چیز کو ترک کر دینے کو، چھوڑ دینے کو، کسی شے کو چھوڑ دینے کو مہاجرت کہتے ہیں. اور یہ اس کا اصل ہا جیم را کا مادہ جو ہے اسے بیان کر رہا ہوں. مہاجرت پھر جو ہے وہ ایک اپنی جو ہے وہ اپنی مادر وطن کو چھوڑ کر، اپنے اصل وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ ہمیشہ کے لیے چلے جانے کا نام ہجرت ہے. اور اس کی بذات خود بڑی فضیلت ہے، ہجرت کی بذات خود بڑی فضیلت ہے. کیونکہ ہجرت کیوں کی جاتی ہے؟ ہجرت آدمی دنیا کے لیے بھی کرتا ہے، کمانے کے لیے بھی کرتے ہیں لوگ، اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے ممالک میں جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تنخواہ زیادہ ملتی ہے، کاروبار زیادہ اچھا ہے. تو یہ جو ہجرت ہے اس پر تو کوئی ثواب نہیں، کیونکہ محض مال کمانے کی نیت سے جو ہجرت کی تو وہ تو اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ تو دنیا یصیبوہا، وہ تو دنیا کے لیے ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی، تو اس کے اوپر ثواب نہیں. ثواب اس ہجرت پر ہے جو اس لیے کی جائے کہ اللہ راضی ہو جائے. اس کے اسباب ہو سکتے ہیں، اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں دین اسلام کے احکام پر عمل کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے، تو وہ دوسری جگہ چلا جاتا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ اللہ عز و جل کے احکام پہ عمل کر سکے. کسی علاقے میں اس کے لیے پردہ کرنا ناممکن ہے، وہ پردہ کر ہی نہیں سکتا، وہ اس لیے اس وطن کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے تاکہ پردے کے حکم پر عمل کرنا میرے لیے ممکن ہو، آسان ہو جائے. کسی جگہ پر اسے اپنے دین کے کاموں پر عمل کرنا مشکل بنا دیا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، وہ اس لیے چھوڑ جاتا ہے کہ وہاں جا کے میں صحیح طریقے سے عمل کروں. کسی علاقے میں اسے یہ ڈر ہے کہ میری اولاد غلط معاشرے میں پل بڑھ کر جوان ہوگی تو یہ دین کو چھوڑ بیٹھے گی، یہ دین پہ عمل کو چھوڑ بیٹھے گی، وہ اس لیے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کرتا ہے تاکہ اس کے بچوں کی اسلامی تربیت ہو سکے، اسے دین کے مطابق ان کو پروان چڑھایا جا سکے. تو یہ وہ ہجرت ہے جو اللہ کے لیے، یہ وہ ہجرت ہے جو اللہ کے لیے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. اس کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ہجرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ہجرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اب قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اب سیرتوں کا مطالعہ کریں انبیاء علیہ السلام کی، تو آپ کو کثیر انبیاء کی سیرت میں یہ ہجرت ملے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو بار بار سمجھایا اور قوم نے ماننے کے بجائے آپ کو جو ہے وہ الٹا آگ میں پھینک دیا، اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، بچا لیا. تو اس کے بعد آپ نے اپنے وطن سے ہجرت کی، اور یہ ہجرت قرآن پاک کے اندر مذکور ہے، احادیث کے اندر بھی ہے کہ آپ نے پھر ہجرت کی اور آپ دوسرے وطن چلے گئے. اچھا، اسی طرح لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا واقعہ بھی موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت تو قرآن پاک میں بار بار بیان کی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کی جب فرعون نے آپ پر جب فرعون آپ پہ ایمان نہ لایا اور بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا نہ چھوڑا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے ہجرت فرمائی اور دریائے نیل کے پار چلے گئے. اس کے بعد فرعون جو ہے وہ غرق ہوا. اس کے اندر پورا واقعہ قرآن پاک میں جگہ جگہ مذکور ہے. اسی طرح اور رسولوں اور پیغمبروں کی ہجرت کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنا بچے بچے کو پتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہا کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وطن اصلی تھا وہ مکہ مکرمہ تھا. اب وہاں پیدا ہوئے، وہاں پروان چڑھے، وہاں آپ جوان ہوئے، وہاں آپ نے زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارا. 53 سال نبی پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں گزارے. لیکن جب کفار نے آپ کی باتوں کو نہ مانا، آپ کو تکلیف پہنچانا شروع کی، تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی. صحابہ کرام نے بھی ہجرت کی. صحابہ کرام نے دو ہجرتیں بھی کی کہ پہلے انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، تو نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت فرمائی. اس لیے مدینہ منورہ میں دو طرح کے صحابہ کرام تھے، انصار اور مہاجرین. انصار وہ تھے جو مدینہ منورہ کے رہنے والے مسلمان تھے، وہ انصار تھے، مدد کرنے والے. اور جو مکہ مکرمہ سے آئے تھے وہ مہاجرین کہلائے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم، تو یہ مکہ مکرمہ سے آئے تھے. اور بھی کثیر صحابہ کرام جتنے بھی مکہ میں مسلمان تھے ان کی اکثریت نے ہجرت کی تھی. تو ہجرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت، صحابہ کرام کی بھی سنت، اور سابقہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی سنت. اب اس ہجرت کی فضیلت کیا، جو اللہ کے لیے ہجرت کی جائے اس کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن پاک میں اس کے باقاعدہ فضائل بیان کیے گئے. چنانچہ میں دو آیتیں عرض کرتا ہوں. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، پھر اسے موت آ گئی، راستے کے اندر ہی موت آ گئی، تو بے شک اس کا اجر اللہ کے ذمہ آ چکا. اپنے گھر سے نکلا، راستے میں تھا، موت آ گئی، لیکن ہجرت اللہ کے لیے تھی، ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی. جو جس سناریو کے اندر یہ بات ہے کہ ایک مہاجر کے بارے میں یہ آیت مبارکہ ہے، جو مکے سے نکلے تھے، مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے راستے میں ان کا وصال ہو گیا تھا، تو اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی کہ جس نے جو ہجرت کے لیے نکلا، اگرچہ اس کی ہجرت پوری نہیں ہوئی، ابھی راستے میں موت آ گئی، اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر اسے بھی ثواب دینا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اسے بھی ثواب عطا فرمائے گا، اگرچہ اس کا عمل مکمل نہیں ہوا، کہ ایٹ لیسٹ، کم از کم، اس نے اپنا گھر تو چھوڑ دیا تھا، اس نے اپنے اہل خانہ تو چھوڑ دیے تھے، اس نے اپنا وطن تو چھوڑ دیا تھا اللہ کی محبت میں، اللہ کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا. اسی طرح دوسری آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واؤذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، جنہوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، اور میرے راستے میں انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور وہ راہ خدا میں لڑے اور شہید ہوئے، تو میں ضرور ان کے گناہ ان سے مٹا دوں گا، اور ضرور انہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن باغوں کے نیچے نہریں جاری ہیں. یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی طرف سے ثواب ہے اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے، اچھا ثواب ہے، اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے. تو یہ کن لوگوں کی فضیلت ہے؟ کن کے لیے ثواب؟ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ثواب ہے، اللہ کے پاس سے ثواب. کن کے لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بہترین ثواب ہے اللہ کے پاس؟ وہ جنہوں نے ہجرت کی، جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، جنہوں نے راہ خدا میں تکلیفیں اٹھائیں، جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی. فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں بشارت دیتا ہے کہ میں ان کی برائیاں ان سے مٹا دوں گا. برائیوں کے دھبے، گناہوں کی تاریکیاں جو ان کے اوپر ہیں یا ان کے نام اعمال میں ہیں، اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا، مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا. اس جنت میں اور اس باغ میں، ان باغوں میں، ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خوبصورت نہریں، خوبصورت باغات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں وہاں بھیجے گا. تو یہ کس کی فضیلت؟ یہ ہجرت کی فضیلت ہے، راہ خدا میں اللہ کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ دینے پر یہ فضیلت دی جائے گی. اب یہاں پر ایک اور بات وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو حدیث میں بیان کیا گیا وہ تو دوسری بات ہے. یہ تو چونکہ ہجرت اور مہاجر کی بات آئی تو میں نے ہجرت اور مہاجر کے فضائل عرض کر دیے. حدیث مبارک میں جو فرمایا گیا وہ دوسرے مفہوم کو بیان کیا گیا، اور وہ ہے والمہاجر من ہاجر ما نہ اللہ عنہ. مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، جن چیزوں سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے انہیں چھوڑ دیتا ہے. اب ان دونوں ہجرتوں میں فرق کیا ہے؟ حدیث قرآن و حدیث پہلے آدمی کو بھی مہاجر کہتے ہیں جو وطن چھوڑتا ہے، اور جو اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑتا ہے اسے بھی مہاجر قرار دیتی ہے حدیث مبارک کے اندر. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بعض اوقات یہ جو دوسرا مہاجر ہے، بعض اعتبارات سے یہ جو دوسرا مہاجر ہے یہ پہلے مہاجر سے بڑھ کر ہے، یہ پہلے مہاجر سے بڑھ کر ہے. بعض صورتوں میں پہلا مہاجر بڑھ سکتا ہے. وہ کیسے؟ وہ یوں کہ جس بندے نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، دوسرے وطن میں چلا گیا، پوری زندگی اپنے وطن کو نہ بلا سکا لیکن پھر بھی واپس نہیں آیا، کیونکہ جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی تھی اسے پورا کرنا تھا، دوسری جگہ پراپر طریقے سے سیٹل نہیں ہو سکا، وہاں ٹھہر نہیں سکا، تکلیفیں آئیں، کاروبار اس طرح نہیں جمع، نوکری اس طرح نہیں ملی، روزگار کے مواقع اس طرح نہیں ملے، پریشانیاں ہوئیں، اجنبی لوگوں میں زندگی گزار دی، بڑی قربانی دی. اور بعض اوقات اس کی فضیلت دوسرے سے بڑھ کر ہوگی، لیکن بعض اوقات جو دوسری قسم کا مہاجر ہے اس کی قربانیاں بڑھ جائیں گی. وہ کیسے؟ وہ یوں کہ جو اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے وہ تو ہو سکتا ہے کہ دوسری جگہ جا کر پہلے سے اچھا مقام حاصل کر لے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ نوکری کی خاطر، کاروبار کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں، دوسرے ملک میں جا بستے ہیں، اور دوسرے وطن میں ان کا سٹیٹس، ان کا مرتبہ، پیسہ، دولت، گھر، گاڑی، ہر چیز ان کو پہلے سے زیادہ اچھی مل جاتی ہے، اور وہ اپنے وطن کو بھول کے بھی یاد نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسری جگہ پر اچھا ان کو مل گیا. تو ہو سکتا ہے کہ جس بندے نے اللہ کے لیے، اللہ عز و جل کے لیے ہجرت کی ہے، اس کے لیے بھی دوسرا وطن پہلے سے اچھا ثابت ہوا. دوسرے وطن میں سہولیات، مال، دولت اور آسائش، آرام، سکون، ہر چیز اسے پہلے سے اچھی ملی ہو، تو اسے ہجرت کا ثواب تو ملا، وہ تو ضائع نہیں ہو گیا سہولیات ملنے کی وجہ سے، لیکن وہ جو ہجرت کے پیچھے ایک اس کا درد تھا، ایک کرب تھا، وہ والا معاملہ ختم ہو گیا. تو اس نے ایک مرتبہ وطن چھوڑا اور ختم. لیکن یہ جو دوسرا بندہ ہے جس کا حدیث مبارک میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اس کی ہجرت تو بڑی لانگ لاسٹنگ ہے، یعنی عرصہ دراز تک چلنے والی ہے، بلکہ ہمیشہ ہی چلنے والی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تو یہ بیان کیا گیا نا کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس کو چھوڑ دینے والے کا نام مہاجر ہے. تو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے انہیں تو روزانہ کی بنیادوں پہ چھوڑنا ہوتا ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، والدین کی نافرمانی ہے، بے حیائی ہے، سود ہے اور دیگر گناہ ہیں، انہیں تو مستقل بنیادوں پر ترک کرنا ہے۔ غیبت تو نہ صبح کرنی ہے نہ شام کرنی ہے نہ رات کو کرنی، جھوٹ نہ صبح بولنا ہے نہ شام نہ رات نہ دن، چگلی سے دن رات ہی بچنا ہے، پوری زندگی بچنا ہے دن، یعنی میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پوری زندگی بچنا۔ تو گویا یہ جو مہاجر ہے، جو مان اللہ عنہ کو چھوڑ رہا ہے، جس سے اللہ نے منع کیا اسے چھوڑ رہا ہے، تو یہ تو ہر وقت ہجرت میں ہے، یہ تو فجر کی نماز میں نیند چھوڑے گا، یہ اپنا بستر چھوڑے گا، یہ اپنا سکون اور آرام چھوڑے گا فجر پڑھنے کے لیے، اور اس سے زیادہ ہو سکتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، کہ تہجد بھی پڑھے گا فجر بھی پڑھے گا، اب قربانی زیادہ ہوگی۔ یہ حرام کے آپشن کو چھوڑے گا جس میں کروڑوں کا نفع ہو سکتا ہے، اور حلال کو اختیار کرے گا جس میں ہو سکتا ہے صرف ہزاروں کا نفع، اور ہو سکتا ہے کہ روزانہ کی بنیادوں پہ ایسا کرنا پڑے۔ یہ اپنی زبان کو غیبت سے روکے گا، یہ ظہر کے وقت میں اپنے کاروبار کو چھوڑے گا نماز پڑھنے جائے گا، عصر میں کاروبار کو چھوڑے گا نماز پڑھنے جائے گا، مغرب عشاء میں اپنی فیملی کو چھوڑے گا نماز پڑھنے جائے گا، عشاء میں اپنے دوستوں کی گپ شپ اور گیدرنگ کو چھوڑے گا اور نماز پڑھنے جائے گا۔ تو اس نے جو چھوڑنا ہے، اس نے جو چھوڑنا ہے وہ تو ہر وقت ہے، وہ تو مستقل ہے، وہ تو مسلسل ہے۔ تو اس کی جو ہجرت ہے وہ تو چل سو چل، چل سو چل، چلے ہی جا رہی ہے، چلے ہی جا رہی ہے، زندگی کی آخری سانس تک اسے اس ہجرت کو باقی رکھنا ہے، اس کو چلانا ہے۔ تو فرمایا کہ مہاجر تو وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر مہاجر کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ اور پھر یہ جو نفس کی خواہشات کو چھوڑنا ہے، یہ معمولی بات نہیں، نفس کی خواہشات کو چھوڑنا معمولی بات نہیں، قرآن میں حدیث میں اس کے بڑے فضائل ہیں۔ قرآن پاک کی آیت عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ اور بہرحال وہ شخص جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اور اس نے نفس کو خواہش سے روک دیا، تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ جو بندہ اس بات سے ڈر جائے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ اپنے نفس کو گناہوں سے روکتا ہے، بری خواہشات سے روکتا ہے، بدکاری کو دل کرتا ہے روکتا ہے، بد نگاہی کو دل کرتا ہے روکتا ہے، گناہ کی چیز دیکھنے کو دل کرتا ہے روکتا ہے، گناہ کی چیز سننے کو دل کرتا ہے روکتا ہے، مستقل اپنے ساتھ جنگ اور جہاد میں مصروف ہے، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے نفس کے خلاف جہاد میں مصروف ہے۔ تو فرمایا کہ جو یہ کرتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت ہی ٹھکانہ ہے، ایسے بندے کا جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ تو یہ ہے خواہش نفس کو چھوڑنے کی فضیلت۔ ہمیں دونوں چیزوں کے اعتبار سے اپنی ذات پہ غور کرنا چاہیے۔ وہ جو پہلے مسلمان کی تعریف بیان کی، مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اس کے اعتبار سے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اور یہ جو مہاجر کی تعریف کی ہے، ہو سکتا ہے ہمیں زندگی میں کبھی ایسا موقع نہ آئے کہ ہمیں اپنا وطن چھوڑنا پڑے کسی امر دینی کی خاطر۔ عام طور پہ جیسے ہوتا ہے اسلامی ملک میں رہنے والوں کو تو ایسا ویسے ہی کم ہی پیش آتا ہے، غیر مسلم ممالک میں رہنے والوں کو زیادہ پیش آ سکتا ہے، چانسز زیادہ ہیں۔ تو یہ جو ہجرت کی دوسری قسم ہے، مان اللہ عنہ کو چھوڑنا، ممنوع آتے شرعیہ کو چھوڑنا، شریعت نے، دین نے، اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا، جن گناہوں سے منع کیا، انہیں چھوڑنا، ان کو چھوڑنے والا بھی مہاجر ہے۔ جس میں، اور یہ گناہوں کا جو دائرہ ہے وہ بڑا وسیع ہے، صرف وہی چیزیں نہیں جو میں نے عرض کی، کام تولنا، ڈنڈی مارنا، رشوت، اور اس کے علاوہ غصب، چوری، دوسرے کے مال پہ قبضہ کرنا، قرض لے کر مال کھا جانا، سود لینا دینا، یہ سب چیزیں اسی میں آتی ہیں جن سے اللہ نے منع کیا، یہ سب چیزیں انہی میں آتی ہیں۔ تو اب کاروبار میں ڈنڈی مارنے سے رکنے والا مہاجر ہے، ناپ تول میں کمی کرنے سے رکنے والا مہاجر ہے، اور کاروبار میں اور خرید و فروخت میں دھوکہ دے کر کاروبار کرنے والے کاروبار کرنا اس سے رکنے والا مہاجر ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے. تو ہم یہ احادیث جب سنتے ہیں تو ہم تھوڑا سا اس پہلو کے اعتبار سے ان کو لیں کہ یہ محض خوبصورت جملے نہیں ہیں. وہ تو ہیں, یہ خوبصورت جملے تو یقیناً ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان, آپ کے مبارک منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ہیروں سے زیادہ قیمتی ہے, موتیوں سے زیادہ خوبصورت ہے مسلمان کے لیے, ہمارے لیے, ہمارے تو دل و دماغ کے اندر اس کی جگہ ہے. لیکن ان لفظوں کی خوبصورتی اور جملوں کی خوبصورتی سے ہٹ کر وہ جو اس میں فرمایا گیا ہے اس کے اوپر بھی عمل کرنا ہے, اس پر بھی عمل کرنا ہے. تو جب ہم حدیث سنیں تو ہم اپنے آپ کو فوری طور پہ عمل کی طرف لے کے جائیں کہ ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. اگلی حدیث بھی بڑی ہی پیاری حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث ہے, اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ آپ حدیث سنتے ہی پہچان جائیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ واقعتاً یہ کتنی پیاری حدیث ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارک, عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے, اس کے باپ اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ماں باپ سے بڑھ کر نہیں ہوگی, اولاد سے بڑھ کر نہیں ہوگی, اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ نہیں ہوگی, تب تک مومن نہیں ہو سکتے, تب تک ایمان نہیں, تب تک ایمان نہیں ہو سکتا. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی عظمت. اب یہاں پر میں دو چیزیں عرض کروں گا. ایک ہے اعتقاد محبت, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بطور ہمارے اعتقاد کے سب سے زیادہ محبوب ہیں. یہ تو نفس ایمان کے لیے شرط ہے, اگر یہ نہیں تو اصل ایمان ہی نہیں. اور ایک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے جو ہمارا تعلق قلبی ہے وہ محبت والا ہو. جیسے تعلق محبت ہوتا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو, وہ تعلق محبت اگر نہیں ہوگا, قلبی تعلق محبت جو ملانے قلب والا تعلق ہے وہ نہیں ہوگا, تو اس اعتبار سے مانا ہے کہ کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اگر کسی کو اپنے ماں باپ سے نبی پاک علیہ السلام سے بڑھ کر پیار ہے, اولاد سے نبی پاک علیہ السلام سے بڑھ کر پیار ہے, دنیا کی چیزوں سے نبی پاک علیہ السلام سے بڑھ کر پیار ہے, تو واللہ باللہ تاللہ اس کا ایمان ناقص ہے, اس کے ایمان میں بڑا خلل ہے, اس کے ایمان میں بہت کمی ہے, اس کے ایمان کے اندر بڑی کمزوری ہے. جب تک نبی پاک علیہ السلام کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب نہیں ہو جائیں گے تب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا, تب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہی بات ارشاد فرمائی. محبت جو ہے, محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں, محبت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں فطری محبت, آدمی کو فطرتاً محبت ہوتی ہے, جیسے ماں باپ سے. ماں باپ سے محبت کرنے کے لیے ہمیں کوئی ورد وظیفہ نہیں پڑھنا پڑتا, یا ہمیں کو سوچنا نہیں پڑتا کہ یار ماں باپ سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, ایسا نہیں ہے. فطری طور پہ ہمارے دل کے اندر ایک نیچرل, ایک فطرتاً محبت ہوتی ہے. اولاد سے آدمی کو فطری محبت ہے, کوئی اس کے لیے سوچنا نہیں پڑتا کہ یار کروں یا نہ کروں, ایسا نہیں بھائی اولاد سے کیا فوائد حاصل ہوگے تب جا کے محبت کروں, ایسا نہیں. ہماری اولاد ہے ہم اس سے پیار ہے, ہمارے ماں باپ ہے ہم اس سے پیار ہے, بہن بھائیوں سے آدمی کو محبت ہوتی ہے, اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے, اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے. تو یہ ہے فطری محبت, دل خود بخود مائل ہے, اس کے ایسے ریزنز, اس کے عقلی ریزنز نہیں ہیں, عقلی وجوہات نہیں ہیں اس کی, فطرتاً محبت ہے. یہ اسے کہتے ہیں فطری محبت. اور ایک ہے عقلی محبت. عقلی محبت یہ ہے کہ کسی سے حاصل ہونے والے فوائد یا کسی کے اندر پائے جانے والے کمال کی وجہ سے اس سے محبت کی جائے. جیسے دنیا کے کسی کونے پر کوئی بادشاہ ہے, اس نے اپنے ملک میں بڑا امن و امان قائم کیا ہوا ہے، لوگوں کو بڑی سہولیات دیتا ہے، تو ہمیں اس سے محبت ہوتی. کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ وہ عادل ہے، اس لیے کہ وہ عوام کا خیر خواہ ہے. ہمیں ایک عالم سے محبت ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عالم دین ہے، وہ ہمارے دین کا، ہمارے دین کو پھیلا رہا ہے، ہمارے دین کی خدمت کر رہا ہے. ہمیں مبلغ سے محبت ہوتی ہے، ہمیں دین کے مبلغ سے محبت ہوتی ہے کہ یہ ہمارا دین ہمارے نبی کے دین کو پھیلا رہا ہے. تو یہ ایک عقلی محبت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ علماء فرماتے ہیں کہ وہ عقلی محبت ہونی چاہیے، اور وہ عقلی محبت ہے، یعنی عقلی محبت ہے جو یہاں پر مراد ہے. لیکن وہ عقلی محبت ایسی نہیں ہے کہ عقل ادھر ہوئی تو محبت ادھر ہوگی، عقل ادھر ہوئی تو محبت ادھر ہوگی، نہیں، ایسی نہیں. نبی پاک علیہ السلام سے عقلی محبت اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ فطری محبت سے کروڑوں گنا بڑھ جائے، فطری محبت پر غالب آ جائے. اگر ایک طرف ماں باپ، اولاد، بیوی، بچے، دنیا، مال، گھر، کاروبار سب کچھ ہے، دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، ہم سب کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر قربان کر دیں، اس کا نام محبت ہے، اس کا نام ایمان ہے. یہ ہے عقلی محبت نبی پاک علیہ السلام سے، جو عقلی ہونے کے باوجود فطری سے بڑھ جاتی ہے اور فطرت میں ڈھل جاتی ہے، فطری محبت بن جاتی ہے. بعض علماء نے یہ فرمایا کہ فطری محبت وہ اسی معنی میں ہے کہ وہ عقلی محبت اتنی بڑھ جائے کہ فطری لگے. جیسے الحمدللہ، الحمدللہ ہم مسلمانوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی ہے، ہم اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے بیوی بچے، اپنا مال و دولت، اپنا گھر بار، سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر سکتے ہیں، آپ کی ناموس پہ قربان کر سکتے ہیں، آپ کی ذات پہ قربان کر سکتے ہیں. الحمدللہ کہ ہمیں ایسی محبت ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے کتنا پیارا درس دیا، کتنا پیارا سبق پڑھایا. فرماتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یا رسول اللہ آپ کے نام پہ جان قربان، اور جان نہیں دو جہان قربان، اور دو جہان قربان کر کے بھی دل نہیں بھرتا، یا رسول اللہ کیا کروں، کروڑوں جہاں ہے نہیں، ورنہ سب آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. یہ ہے قبر میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، قبر میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی سچی محبت عطا فرمائے. حدیث مبارک کی ابھی بہت ساری شرح باقی ہے، یہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
میں حدیث رسول لایا ہوں.